بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے، یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ تعالی شأنہ کامل رحمت فرماتے ہیں. اس لیے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث سب سے پہلے میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جو گواڑی دامت برکاتہم سے سنی، اور ان سے سنی گئی احادیث متصلہ میں سے یہ سب سے پہلی حدیث تھی. 1982 میں جب میں عربی دوم سے فارغ ہو کر عربی سوم میں جانے والا تھا، رمضان المبارک میں حضرت کی صحبت میں پورا رمضان باٹلی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو عید کے دن مسلسل بیوم العید کے ساتھ یہ مسلسل حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت عنایت ہوئی. اس کے بعد میرے دوسرے بڑے استاد حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم سے جب مشکات شریف کے سال میں تہاوی شریف کی ابتدا ہوئی، تو حضرت دامت برکاتہم نے بھی سب سے پہلے یہ حدیث سنائی اور اس کی اجازت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اور متعدد مشائخ سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہوئی. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم، اور بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا عزیز الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، ڈھاکہ میں مدرسہ تھا اور ان کی سند بھی بہت عالی تھی. تو جب میں 1997 میں غالباً ڈھاکہ پہنچا، ان کے مدرسے میں گیا، حضرت نے کچھ طلبہ میں میری بات بھی کروائی، تو جب وہاں سے ہم روانہ ہوئے تو حضرت نے مجھے تاکید فرمائی کہ پرسوں میرے یہاں مسلسلات کا پروگرام ہے تو ضرور آنا، مگر میں بیمار ہو گیا اور کئی کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں بالکل نڈھال ہو گیا، تو اس میں میری شرکت نہیں ہو سکی، اور صبح سے شام تک کیا چلتی رہی جس کی وجہ سے بالکل نقاہت اور آنکھیں بھی کھول سکوں اس پوزیشن میں نہیں تھا، بستر پر لیٹے ہوئے گھر یاد آ رہا تھا، ماں باپ یاد آ رہے تھے کہ اچانک مجھے کسی نے ایسے حرکت دی، تو کہا کہ آواز آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ جی پہچانا مجھے، تو میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو حضرت نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کے لٹائے رکھا اور کہا کہ کرسی لاؤ کرسی لاؤ، تو کرسی لائی گئی اور مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ آنکھ تو تم کھول نہیں سکتے مگر میری آواز آ رہی ہے، میں نے کہا جی آ رہی ہے، سمجھ میں بھی باتیں آ رہی ہیں، میں نے کہا جی آ رہی ہے، کہا میں تو یہاں اس نیت سے آیا تھا کہ تم مسلسلات میں وہاں حاضر نہیں ہو سکے بیماری کی وجہ سے، تو میں یہی بیٹھ کر کے پوری مسلسلات تمہیں سنا دوں، مگر تم تو اس قابل ہو ہی نہیں، تو جب میں آیا ہی ہوں تو کم سے کم حدیث المسلسل بالاولیت سنا دوں۔ تو بستر پر لیٹے لیٹے بیماری کی حالت میں حضرت مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود پوری سند پڑھی اور خود وہ حدیث سنائی اور مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔ اور ایک بہت بڑے شیخ تھے جدہ میں، شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی، ان سے ہم اجازت حدیث لینے کے لیے جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کی عمر 118 سال کی تھی، ان کی سند بھی عالی اور انہوں نے بھی ہمیں مسلسل بالاولیت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو میں تسلسل کو باقی رکھنے کی غرض سے، اس تسلسل کی برکات کو حاصل کرنے کی غرض سے، اس وقت جتنی بچیاں بخاری شریف شروع کر رہی ہیں ان سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں، اور جو ارباب علم ہے، اہل علم ہے، اور اوپر بھی جو فاضلات ہیں، اور جو موقوف علی میں ہیں مشکات شریف میں، ان سب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالی شانہ آپ سب کو خدمت حدیث میں لگائے لگائے رکھے، اور آپ کو میرے لیے اس سند کے آگے چلنے کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت جو کتاب شروع کی جا رہی ہے یہ صحیح البخاری ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہرہ آفاق کتاب، جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور یہ فن حدیث میں لکھی گئی کتاب ہے، اور جتنے بھی علوم ہیں یا جتنے بھی فنون ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، ان آداب اور ان اصول کی جتنی پابندی کی جائے گی اتنی ہی زیادہ اس علم میں برکت پیدا ہوگی، اور ان اصول اور ان آداب میں جتنی کوتاہی کی جائے گی اتنی ہی کامیابی میں کمی آئے گی۔ اس لیے کسی بھی علم کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس علم کے جو آداب ہیں، اس علم کے جو اصول ہیں، اس علم کے جو تقاضے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا اور پھر انہیں یاد رکھنا اور یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حدیث کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اگر آپ میری بچی ہو ان تقاضوں اور ان اصول اور ان آداب کو محفوظ رکھ کر اپنی زندگیوں کو ان سے آراستہ کرو گی تو اللہ تعالی شانہ آپ کو چار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت یہ کہ اس علم کے حصول میں اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ کے حامی اور ناصر بن جائیں علم حدیث کے حصول میں. حافظے کی ضرورت ہوگی اللہ عطا فرمائیں گے, فہم کی ضرورت ہوگی اللہ عطا فرمائیں گے, کسی جگہ پر الجھن پیدا ہوگی تو کتابوں کی مراجعات میں اللہ مدد فرمائیں گے. تو ایک نعمت آپ کو یہ حاصل ہوگی. دوسری نعمت یہ حاصل ہوگی کہ جب اللہ کی نعمت اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے گی تو اس علم میں کامیابی ہوگی اور ترقی ہوگی. یہ دوسری نعمت, اس علم میں کامیابی اور ترقی. تیسری نعمت, اس علم کا رنگ آپ پر چڑھے گا. اور چوتھی نعمت, اس رنگ کو دوسروں پر چڑھانے والا اللہ آپ کو بنائے گا. کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ تقاضے ہیں اس علم کے, ان کی پابندی کرنے سے یہ چار نعمتیں ملیں گی. نمبر ایک, نصرت خداوندی. نمبر دو, اس علم کے حصول میں کامیابی اور ترقی. نمبر تین, اس علم کا رنگ چڑھے گا, عملی زندگی میں چڑھے گا, دل منور ہوگا. اور نمبر چار, دوسروں پر رنگ چڑھانے والا اللہ آپ کو بنائے گا, آپ کو خادمہ حدیث بنائے گا. اب اس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان تقاضوں کا خیال نہیں رکھا, ان اصول کا خیال نہیں رکھا, ان آداب کو نظر انداز کیا, فراموش کیا, تو ان چاروں نعمتوں سے محرومی ہوگی. اگر نصرت خداوندی سے محرومی ہوئی تو پڑھنے کا کیا فائدہ, کیا حاصل؟ اگر اس علم کو پڑھ رہے ہیں مگر پڑھنے کے باوجود اس علم میں کامیابی نہیں ملی, اس علم میں ترقی نہیں ملی, تو کیا فائدہ؟ اس علم کا رنگ نہیں چڑھتا, کیا فائدہ؟ اور دوسروں پر رنگ چڑھانے کا موقع نہیں ملتا, کیا فائدہ؟ تو میری بچیوں, مجھے امید یہی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مشکات شریف تک کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں اور آپ کو اچھے اساتذہ ملے ہیں, اچھی استانیاں ملی ہیں, ایک اچھا ماحول ملا ہے, بار بار نصیحتیں بھی ہوتی رہتی ہوں گی. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس راہ پر پڑ چکی ہوں گی. مگر میں آپ سے مؤدبانا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس سلسلے میں کچھ کوتاہی رہی ہو تو ابھی ہاتھ سے کچھ گیا نہیں ہے. اس سال کو اچھی طرح سے استعمال کر لو, اس سال کو اچھی طرح گزارو, اور علم کے بالخصوص علم حدیث کے جو آداب ہیں, جو تقاضے ہیں, جو اصول ہیں, ان پر کار بند رہو تاکہ اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے, تاکہ علم کو حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائے, علم میں ترقی ہو, اور آپ پر اس کا رنگ چڑھے, اور آپ دوسروں پر رنگ چڑھانے والی بنے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. علم حدیث کے جو آداب ہیں, علم حدیث کے جو اصول ہیں, جو تقاضے ہیں, وہ کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی. جو باطنی آداب ہیں, باطنی تقاضے ہیں اور باطنی اصول ہیں, وہ تین ہیں. نمبر ایک, اس علم کی دلوں میں عظمت ہو, عظمت ہو, دل میں عظمت ہو کہ پوری دنیا میں, اللہ کی پوری کائنات میں اس علم سے بڑھ کر دوسرا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بلا واسطہ قرآن مجید کی تفسیر ہے, یہ وحی ہے, وحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات وحی ہے, وحی. ایک وحی مطلوب ہے, دوسری وحی غیر مطلوب, مگر یہ بھی وحی ہے. یہ علم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا ہے, دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بہت بڑے محدث فرماتے ہیں, غالباً امام ربیعہ رحمہ اللہ تعالی, ہو سکتا ہے کہ اس وقت نام کا ظہور ہو رہا ہو, کہ اگر مجھے کوئی اشکار پیش آ جائے علم کے مطالعہ میں، علم شریعت کے مطالعہ میں کوئی اشکال پیش آ جائے اور میں تگو دو کر کے اس اشکال کو حل کروں، تو کبھی وہ اشکال آدھ گھنٹے میں حل ہو جائے گا، کبھی 15 منٹ میں حل ہو جائے گا، کبھی شاید پوری رات گزر جائے، کبھی 3 دن کے بعد حل ہو. تو چاہے 3 دن لگے، چاہے 3 منٹ لگے، مگر مجھے اشکال پیش آ جائے پڑھتے پڑھتے کہ یہاں کچھ بات کھٹکتی ہے، چلو حاشیے کو دیکھو، شرح کو دیکھو، تو 10-15 منٹ آدھ گھنٹے میں وہ مسئلہ حل ہو گیا اور تشفی ہو گئی کہ اچھا اچھا اس کا یہ جواب ہے، مجھے یہ غلط فہمی تھی. تو مجھے کوئی علمی اشکال پیدا ہو جائے اور میں اس کو حل کر لوں، اس میں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کون سا مجاہدہ کرنا پڑا، کون سی مشقت ہوئی. مگر اس علم کو دیکھیے کہ اس علم کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت کتنی. فرماتے ہیں کہ میں ایک علمی اشکال کو حل کرنے میں اپنا وقت صرف کروں، یہ میرے نزدیک 100 مقبول حج سے زیادہ افضل ہے. اس لیے میری بچیوں، اس علم کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ. میں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، چونکہ یہ ہوا پورے ملک میں عام ہے. یہاں آپ کے مدرسے کی جو فاضلات ہیں یا آپ جو اس وقت پڑھ رہی ہیں، آپ کا کیا کلچر ہے اور کس رخ پہ آپ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں، اس کا مجھے علم نہیں. پورے ملک میں یہ ایک عام فضا ہے کہ ہمارے مدرسے کے فضلاء اور فاضلات علم دین کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی جب تک ہمیں یونیورسٹی کی ڈگری نہیں مل جاتی اس وقت تک ہمارے اندر کمال نہیں آتا. یہ احساس کم تری ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں بھی سیکولر ایجوکیشن تھا، ان کے زمانے میں بھی دنیا کے سیاسی تقاضے وہی تھے جو آج ہیں، وہ اسی دنیا میں رہتے تھے، ان کے زمانے میں بھی مالی تنگیاں وہی تھی جو آج ہیں. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے والد کا یا بچپن ہی سے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے جو والد تھے چچا یا ماموں، ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جوان تھے، طلب علم میں مشغول تھے. تو رشتے داروں نے تقاضا کیا کہ بیٹا سر پہ ایک سایہ تو تھا نہیں، دوسرا سایہ جو تھا اور فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، تمہاری تو صرف بہنیں ہیں اور ماں ہیں، دوسرا کوئی بھائی نہیں ہے، یا بھائی ہوں گے تو چھوٹے، کوئی کمانے والا نہیں ہے. وہ جو سایہ تھا، سہارا تھا، وہ چلا گیا ہے. اب تو تمہیں طلب علم کو چھوڑ کر یہ کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رزق حلال کو تلاش کرنا بھی فرض ہے اللہ کی طرف سے. تم غم مت کرو، تم یہ سمجھو کہ تمہارے مقدر میں علم نہیں ہے، اور اگر مقدر میں ہوگا تو اللہ دے گا. نوکری تلاش کر لی ان کے لیے دوست احباب نے، فیملی کے دوست احباب نے. اب آئندہ کل سے مدرسہ بند اور نوکری پہ جانا ہے. آخری دن تک گئے مدرسے میں، حالانکہ پتا تھا کہ اب مجھے نوکری کرنی ہے، مگر میں آخری دن تک گئے اور نوکری شروع کرنی ہے. رات کو نیند نہیں آ رہی ہے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس غم میں کہ طلب علم چھوٹ رہا ہے. تو اسی طرح کرب بے چینی میں کروٹیں بدل رہے تھے کہ پریشانی میں بستر سے نکلے، اور بستر سے نکل کر ٹہلنے لگے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سامنے غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب نظر آ گئی، وہ انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر کے لے لی اور اٹھا کر کے صفحہ کھولا. یوں جو کتاب کھولی پڑھنے کے لیے کہ شاید کچھ دل بہلے میرا اس میں اور مجھے سکون ہو. تو سب سے پہلی نظر جس عبارت پر پڑی اس میں حدیث قدسی تھی، اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس میں فرماتے حدیث قدسی میں کہ اے انسان تو بھی عجیب ہے، اے انسان تو بھی عجیب ہے کہ میری مخلوق میں سے جب کوئی فرد تیری دعوت کرتی ہے، تیری دعوت کرتا ہے، تو تجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل مجھے دوپہر کے کھانے کی فکر نہیں ہے. میری مخلوق میں سے کوئی فرد اگر تیری دعوت کر دیتا ہے کہ آئندہ کل تیری دوپہر کو دعوت ہے، یہ تو میں تھوڑی تشریح کے ساتھ حدیث کو عرض کر رہا ہوں، چونکہ بالکل پورا الفاظ یاد نہیں ہے، تو تجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ کل دوپہر کی تو فکر نہیں ہے, شام کی فکر ہے, اور اگر شام کی بھی دعوت پڑ جائے پھر فکر. پر میں نے خالق ہو کر تیری پوری زندگی کی دعوت کر رکھی ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, پھر بھی تجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ میں تجھے روزی پہنچاؤں گا. بس یہ پڑھنا تھا کہ مولانا نے اسے تائید غیبی سمجھا, دل بالکل دل کو قرار آ گیا, کتاب رکھ دی اور میٹھی نیند سو گئی, اور صبح اٹھ کر کے کہہ دیا کہ اللہ مالک ہے, میں پڑھنے کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے ان کو بھی پالا, ان کے گھر والوں کے لیے بھی عجیب غریب اسباب پیدا کیے, اور یہی بچہ جو اس قربانی اور شوق سے پڑھا اس کے ذریعے اللہ تعالی شانہ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مدرسے کی بنیاد ڈلوائی. تو اس علم کی عظمت دل میں ہو کہ یہ علم, یعنی ہمیں تکبر نہیں, تکبر تو ناجائز ہے, مگر ہم پڑھانے والوں کو پڑھنے والوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ مجھے حدیث پڑھانے کے لیے بٹھا دیا, میرے اللہ نے مجھے مدرسہ تحفیظ القرآن میں پڑھنے کے لیے بٹھایا, عربی اول دوم سوم میں میں پڑھ رہی ہوں, مشکات پڑھ رہی ہوں, دورہ پڑھ رہی ہوں, حدیث پڑھ رہی ہوں, کتنی خوشی ہونی چاہیے. بخاری شریف آپ پڑھ رہی ہیں, آج آپ کی بخاری شریف شروع ہو رہی ہے, اللہ اکبر, کتنی خوشی آپ کو ہونی چاہیے. آپ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اپنی حیثیت دیکھیں کہ میری حیثیت کیا اور میں آج بخاری شریف پڑھ رہی ہوں. تو عظمت ہو دل میں اس کی کہ یہ علم بہت اونچا ہے. یہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر عرش الہی سے نازل ہوا ہے, اس علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. یہ علم اتنا عظیم ہے کہ ایک ایک جملے کے لیے صحابہ کرام نے, تابعین نے, بڑے بڑے حضرات میں رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک مہینے کے, دو دو مہینے کے, تین تین مہینے کے سفر کیے تھے, فاقے کیے کئی کئی دنوں کے. یہ علم اتنا عظیم ہے کہ خود صاحب کتاب نے 1080 مشائخ کی خدمت میں جا کر کے حاصل کیا ہے. عظمت دل میں ہو, نمبر ایک, یہ باطنی ادب ہے, دل میں عظمت ہو, انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو. دوسرا ادب باطن کا, باطن کا دوسرا ادب ہے اس علم سے محبت ہو, عظمت ہو اور محبت ہو. دیکھو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ماں سے محبت بہت ہوتی ہے مگر اکثر لوگوں کو عظمت نہیں ہوتی ماں کی دل میں, محبت بہت ہوتی ہے, اسی لیے ماں کے سامنے جس طرح چاہے بیٹھ جاتے ہیں, اول فل جو چاہے بک دیتے ہیں, محبت بہت ہوتی ہے, عظمت نہیں یا بہت کم. اور باپ کی عظمت ہوتی ہے مگر باپ سے محبت نہیں یا بالکل کم. حدیث کے ساتھ عظمت بھی 100% ہو, محبت بھی 100% ہو. محبوب کا کلام ہے تو محبوب کا, محبوب اگر محبوب ہے تو محبوب کا کلام بھی محبوب, محبوب کا کلام بھی محبوب, محبوب کی نقل و حرکت بھی محبوب, محبوب کا عمل بھی محبوب, محبوب کا قول بھی محبوب, محبوب کی زبان سے نکلنے والی ہر چیز محبوب. محبت ہو, ایسے پڑھتے ہوئے آپ کو ایک قسم کی طلب اور جستجو ہو کہ آگے والی حدیث جو پڑھی جا رہی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں, انما الاعمال بن, اسے الفاظ کے ساتھ محبت ہو, اور طالبہ پڑھتے ہوئے اتنی محبت ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہے تو صرف کان میں آواز آئے اور الفاظ پر میری نظر نہ ہو, نہیں, میرے محبوب کے الفاظ ہیں تو میری آنکھیں بھی دیکھیں ان الفاظ کو, میرے کان سنیں ان الفاظ کو, اور اس کے بعد جب استاد ترجمہ کرے, ترجمہ اور تشریح کرے تو میرا دل دماغ اس کو سمجھے, تو آنکھیں بھی میری مشغول ہو, کان بھی میری مشغول ہو, دل دماغ بھی میرا مشغول ہو. میں جب کتاب پڑھاتا ہوں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو تین چار حدیثیں پہلے گزر چکی ہوتی ہے تو روایتن ہوتی ہے, ابھی موطأ امام مالک چل رہی ہے تو وہ روایتن ہوتی ہے, تو شاید ان لوگوں کو بھی پتا نہ ہو کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, یہاں سے پڑھو دوبارہ, یہ کہتا ہوں میں, تو ان کو میں نے کبھی ذکر نہیں کیا, آج میں ذکر کر رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عبارت پڑھتے پڑھتے کوئی چیز مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو آنکھ میری اس طرف اٹھ جاتی ہے, اٹھ جاتی ہے تو دو تین سطر میری کان میں تو پڑتی ہے مگر آنکھوں سے میں دیکھ نہیں پاتا. تو جب مجھے پھر دوبارہ احساس ہو جاتا ہے تو میں کتاب کی طرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو پڑھیے, میری آنکھوں سے گزری نہیں ہے وہ چیز. تو حدیث اتنی محبت ہو کہ دیکھیں, محبت ہو دیکھیں حدیث کو, الفاظ کو دیکھیں سنیں. یہ اگر دل میں محبت ہوگی کہ یہ میرے محبوب آقا کے الفاظ ہیں, اور میری بچی ہو, اللہ نے آپ کو عربی زبان سے کچھ مناسبت عطا فرما دی ہے, کچی پکی جیسی بھی ہو, یہ عام آدمی جو ہیں ان کے سامنے جب ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, پھر ترجمہ کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تب جا کر ان کو سمجھ میں آتا ہے. ان کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو سن کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ بیٹھ کر یہ تصور کر سکتی ہیں کہ میرا نبی مجھے اس وقت کہہ رہا ہے, اور چونکہ سند متصل ہے اس لیے یوں ہی سمجھا جائے کہ ڈائریکٹ وہیں سے ابھی وارد ہو رہا ہے. تو دل میں عظمت ہو اس علم کی اور محبت ہو, اور تیسرا باطنی ادب تیسرا اور آخری اخلاص ہو. اخلاص یہ تو ہر جگہ ضروری ہے, اس علم کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے, دل میں خلوص ہو, اس میں دوسری کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے, من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ, جو ایسے علم کو سیکھتا ہے جس سے مقصود رضا الہی ہو, وہ علم ایسا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا جو ہی تلاش کی جانی چاہیے, مگر پڑھنے والا لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا, علم تو وہ ہے جس سے اللہ کی رضا جو ہی تلاش کرنی چاہیے تھی, مگر پڑھنے والا یا پڑھنے والی طالبہ اسے پڑھ رہی ہے دنیا کمانے کے لیے, واہ واہ کے لیے, نام کرنے کے لیے, پیسوں کے لیے. تو لم یجد رائحۃ الجنہ, جنت میں داخلہ نہیں ملے گا, نہیں, جنت سے اتنی دور اسے رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اسے. اس لیے آپ سب بچیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, میں خود بھی اس پر ابھی آپ کو کہتے ہوئے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت دل میں اخلاص پیدا کر لو. اخلاص پیدا کرنا ہے, اور شیطان اور نفس ہماری نیتوں کو بگاڑے گا, تو پھر توبہ کرنے کا, استغفر اللہ, نہیں نہیں میری نیت یہ نہیں یہ ہے, نہیں نہیں میری نیت یہ نہیں یہ ہے, نہیں نہیں میری نیت یہ نہیں. اخلاص کی تصحیح, اور تصحیح کے بعد بار بار اس کی تجدید, تصحیح نیت اور تجدید نیت, اخلاص ہو. اور غرض کیا ہونی چاہیے ہماری, غرض کیا ہونی چاہیے؟ غرض نمبر ایک, پہلی غرض ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں علم حدیث کو اس لیے پڑھ رہی ہوں, بخاری شریف کو, مسلم شریف کو, ترمذی شریف کو, دیگر کتب احادیث کو اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتغلی نبی الحدیث کے بارے میں بیان فرمائی ہے. مثلا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. اگر میں پوری زندگی میں ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 500 یارڈ کے فاصلے پر جگہ ملے گی, اور حضرت مولانا داؤد صاحب 200,000 مرتبہ پڑھیں تو انہیں 200 یارڈ کے فاصلے پر جگہ ملے گی. جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا قریب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر محدثین مشتغلین بالحدیث اور مدرسین حدیث اور متعلمین حدیث کے لیے فضیلت ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ درود پاک وہ پڑھتے ہیں. دور حدیث میں صحاح ستہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل اور موطئین, کی حدیثوں کو اگر آپ شمار کریں تو تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں، 40,000 حدیثیں. ایک حدیث کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آئے گا، تو 40,000 درود تو یہی ہوئے. پھر بعض حدیثوں میں دو مرتبہ نام آتا ہے، بعض حدیثوں میں تین مرتبہ، بعض حدیثوں میں چار مرتبہ، بعض حدیثوں میں پانچ مرتبہ. پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور پھر استاد اس کی تشریح کرتا ہے، تو تشریح کرتے ہوئے پتا نہیں کتنی مرتبہ وہ بولتا ہے. تو استاد بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تو کتنا درود ہو جاتا ہوگا پورے سال میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یہ طالبات اور پڑھنے والے اپنے پڑھانے والے اساتذہ کی زبان سے یا ساتھیوں کی زبان سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بولے، تو کم سے کم مولانا ایک سال میں 200,000 مرتبہ درود شریف ہوگا. اور کلاس میں کتنی بچیاں ہیں اس سال جو ابھی شروع کر رہی ہیں؟ 25 تو 25 کو 200,000 سے ضرب دو. اس آپ کے مدرسے کے اندر صرف بخاری شریف پڑھنے والی بچیاں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لے گی؟ ایک بچی 200,000 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہے 24 بچیاں، تو 24 کو 2 سے کروڑ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک کروڑ مرتبہ درود شریف ہوگا یہاں پر. کتنی برکتیں ہوں گی مدرسے میں، آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو یہ فضیلت ہمیں، ہم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ فضیلتیں، یہی ایک نہیں، جیسے دوسری فضیلت نظر اللہ عمرن سمیع مقالتی فواعاها وادّاها کما سمیعها. اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا اور آگے پہنچایا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ خبریہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب اور خوش رہے گا جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو آپ پہلی نیت یہ کر لیجئے. اس کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی، تو آپ پہلی یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس لیے حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں جو حدیث پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. دوسری نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ دوسری نیت آپ یہ کر لیں کہ شریعت مطہرہ کا مدار قرآن پر ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا مدار حدیث پر ہے. تو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں احادیث شریفہ کو کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے اور قرآن پر میں عمل کرنے والی بن جاؤں. تو فہم القرآن اور عمل بالقرآن کے لیے میں حدیثوں کو پڑھ رہی ہوں. یہ آپ دوسری نیت کر لیجیے کہ فہم بالقرآن اور عمل بالقرآن کی غرض سے میں پڑھ رہی ہوں کہ میں اگر حدیثوں کو سمجھوں گی تو حدیثوں کی وجہ سے قرآن واضح ہوگا، اس لیے کہ اس کی تفسیر ہے، اور قرآن واضح ہوگا، قرآن سمجھ میں آئے گا تو میں قرآن پر عمل کر سکوں گی. اور اگر میں نے قرآن پہ عمل کر لیا تو یہ شریعت کا مدار ہے، تو شریعت پر عمل، اور شریعت پر عمل ہوگا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ آپ کی دوسری غرض ہونی چاہیے. تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اندر شان صحابیت پیدا ہوگی، میرے اندر شان صحابیت پیدا ہوگی. اس لیے کہ ایک صحابی بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے اٹھنے کو دیکھ کر، بیٹھنے کو دیکھ کر، لیٹنے کو دیکھ کر، نماز کو دیکھ کر. تو یہ ساری چیزیں تو حدیث پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے سامنے رہتی ہے. تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہم الفاظ کے ذریعے اپنے دماغ سے دیکھتے ہیں. تو صحابہ کے ساتھ ایک قسم کی ہماری مشابہت ہو جاتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں دفتروں کے ساتھ، تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں وحشت ہوگی، میں تو ورق کے ساتھ نہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے وحشت کیوں ہوگی؟ اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يسحبوا نفسه انفاسه صحبوا. اهل الحديث هم اهل النبي, حدیث پڑھنے پڑھانے والے نبی کے صحابہ جیسے ہی ہیں. وَإِن لَمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ, اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صحبت میسر نہیں آئی ہے تو انفاسہ صحیبو, آپ کی نقل و حرکت کی صحبت تو ان کو میسر آئی ہے. تو تیسری غرض یہ ہے کہ شان صحابیت پیدا ہو جائے. چوتھی غرض, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھنے کی کوئی غرض نہ ہوتی, حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ ایک غرض ہی کافی ہے کہ یہ محبوب کا کلام ہے. یہ محبوب کا کلام ہے, کیا عشق ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ اس کو پڑھنے پڑھانے پر کوئی فضیلت نہ ہوتی اور اس سے شان صحابیت بھی پیدا نہ ہوتی اور قرآن سمجھنا بھی اس پہ موقوف نہ ہوتا, کوئی فائدہ نہ ہوتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اتنا کافی ہے کہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, اور اگر محبوب کا کلام ہے تو پھر یہ بھی محبوب ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ہمارا محبوب ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. مجنو کہتا ہے کہ میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, تو میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان گھروں کی محبت میرے دل میں ہے. میرے دل میں تو اس کی محبت ہے جو ان گھروں میں رہتی ہے, ان دیواروں کے پیچھے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے, لہذا ان کے کلام سے بھی ہمیں محبت ہے. اور پانچویں اور آخری غرض, پانچویں اور آخری غرض, التحلی بالآداب النبویہ والتوقی عما یکرہ وینہا. اس صاحب مفتاح السعادہ نے یہ غرض لکھی ہے کہ میں اس لیے علم حدیث میں مشغول ہوں اور حدیث کو پڑھ رہی ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اعمال تھے, جو سنتیں تھیں, جو آداب تھے, جو اخلاق تھے, ان سے اپنی زندگی کو اڈون کروں, مزین کروں. التحلی بالآداب النبویہ والتوقی, اور میں بچوں ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں. میں دیکھوں کہ کون سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں, کن کن چیزوں کو پسند کرتے تھے, کن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے. جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ان کو میں کروں, جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے ان سے میں بچوں. بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے دعوت کی, میں بھی دعوت میں شریک ہوا, پیالے میں ہم کھانے کے لیے بیٹھے. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے کے اندر کدو کو تلاش کر رہے تھے, پمپکن کو تلاش کر رہے تھے شوربے میں, جسے بوٹی کو تلاش کرتے ہیں تو کدو کو. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی چیز کو پسند کرنا پسند نہ کرنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. بیوی پسند نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میریج نہ ٹوٹے اور میں اسے پسند کرنے لگ جاؤں, مگر وہ خود نہیں کر سکتا. کسی چیز کا پسند ہونا نہ ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جملے سے پتا یہ چل رہا ہے کہ اس وقت تک کدو سے نفرت تو نہیں تھی مگر اتنی زیادہ محبوب بھی نہیں تھا کدو. مگر فرماتے حضرت انس, دیکھو کتنے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر کیسے اپنانے والے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا کہ یوں وہ تلاش کر رہے ہیں کدو کو شوربے میں, تو کہا کہ میں شوربے میں سے یوں کدو کو تلاش کر کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا. اور آگے فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء من یومئذ, پر وہ دبو وہ قدو جو کچھ دیر پہلے محبوب نہیں تھا, زندگی میں کبھی محبوب نہیں رہا تھا, جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی, اور اس دن سے لے کر آج تک وہ محبت برابر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. یہ ہے التحلی بالآداب النبویہ. آپ جو پڑھیں اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. بخاری شریف ہی میں آپ حدیث پڑھیں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خادم مانگنے کے لیے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دونوں لیٹے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیٹھے تو ہمارے سینوں سے آپ کے قدم مبارک لگے تو اس کی ٹھنڈک ہم دونوں نے محسوس کی. پوچھا کہ کیوں آئی تھی فاطمہ؟ عائشہ نے مجھے بتایا کیا میں تجھے خادمہ سے زیادہ اور خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ بتلائیے. سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا, حضرت فاطمہ خوش ہو گئی اور یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 ابا مجھے اب ریلیکس ہونا ہے, ریسٹ کرنا ہے, بہت میں نے محنت کر لی بہت. نہیں, ہاں بالکل, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو میں ہیپی ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, دو ڈھائی سال. اس کے بعد دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, تقریباً 12 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, وہ بھی تقریباً یہی ہے 12-13-15 سال. اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا, اور حضرت علی کے دور میں جنگ صفین ہوئی جو بہت خطرناک لڑائی تھی, اور آئندہ کل جب لڑائی ہونے والی ہوتی ہے تو رات کو جلدی کسی کو نیند نہیں آتی, پریشان. کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو اور اس واقعے کو. اور جنگ صفین کے بعد یعنی تقریباً 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت علی نے یہ حدیث کسی کے سامنے بیان کی, اور حضرت علی نے اس وقت یہ فرمایا کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایسی کوئی رات نہیں گزری جس میں میں تسبیح فاطمی کے بغیر سویا ہوں. تو شاگرد نے پوچھا کہ صفین کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلی والی رات میں بھی آپ اس کو نہیں بھولے تھے؟ کہا ولا لیلت صفین, لیلت صفین میں بھی نہیں. میری بچیوں, یہ میں جو اپنے قلب کی ایک خواہش آپ کے سامنے اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ صرف میری خواہش نہیں ہے, آپ کے جو محترم اساتذہ ہے ان کی بھی دل کی گہرائی کی یہی چاہت ہے, مدرسے کے جو بانی ہیں جو منتظمین ہیں ان کی بھی دل کی گہرائی کی یہی چاہت ہے. اس لیے کہ وہ آپ کو اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ بچیاں پڑھیں, پڑھ کر عمل کریں, دوسروں کو عمل کرائیں, تاکہ ان کے اچھے اعمال کی برکت سے قیامت کے دن اللہ ہمیں نجات دے دے کہ یہ جو صالحہ اور یہ ولیہ اور جو رابعہ بصریہ بن کر آئی ہے ان کو پڑھانے والے مولانا ابراہیم صاحب تھے, مولانا علی صاحب تھے, یہ مولانا داؤد صاحب کے مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں, ان سب کو مغفرت کر دو, اس لیے کہ بچیاں بہت اعلیٰ اخلاق لے کر گئی. یہ غرض ہے ہماری, یہ غرض کہ ہم آداب جو اس میں جو اس عمل کرے, اور وَتَّوَقِّ أَمَّا يَكْرَهُهُ وَيَنْهَا, اچھی چیزوں کو اپنائے بری چیزوں سے بچے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں, اس سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کو ناپسند فرماتے ہیں, تو بے حیائی سے ہم بچے, بے حیائی سے ہم بچے, ٹی وی سے ہم بچیں, فلموں سے بچیں, میوزک سے بچیں, بے پردگی سے بچیں, نمازوں کا اہتمام کریں. تو التحلی بالآداب النبویہ والتوکی اما یکرہ وینہا, علم کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے, جتنے لوگ بڑے ہیں تو ہم پڑھنے پڑھانے والوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے بخاری شریف لکھ ڈالی, یہ بہت مشہور اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اوجز المسالک لکھی موطا کی شرح, یہ بہت بڑے اس لیے ہوئے کہ فضائل اعمال لکھی, یہ بہت بڑے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی. نہیں میری بچیوں, یہ بہت بڑے اس لیے ہوئے کہ جو علم انہوں نے سیکھا تھا اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حاصل شدہ علم پر عمل نہ کرتے تو اوجز آج دنیا میں موجود ہی نہ ہوتی, وہ لکھتے مگر دفن ہو جاتی. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا علم پر عمل اور اس کی برکت ہے کہ آج اوجز المسالک عرب اور عجم میں پھیلی ہوئی ہے, ان کا ڈنکا بج رہا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب موطا لکھنے بیٹھے تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ حضرت موطا آپ لکھ رہے ہیں, موطا تو اور عدم میں بھی لکھ رہے ہیں. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھنے دو, بہت اچھا ہے, جو اخلاص سے لکھے گا اس کی موطا دنیا میں باقی رہے گی. تو بہت اچھا ہے, اگر وہ بھی اخلاص سے لکھے تو 10 موطا دنیا میں رہے گی, اور اگر یہ اخلاص کے بغیر لکھ رہے ہیں تو, اور ہم اخلاص کے ساتھ, تو ہماری رہے گی. علم اور عمل دونوں, علم اور عمل. ان کے پاس علم تھا, عمل تھا, ظاہر کا بھی عمل, باطن کا بھی عمل. تو آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے, اور ہمارے پاس یہ ہے کہ علم کی بھی کمی, اس میں محنت کم. اگر علم ہے تو پھر عمل نہیں ہے. ابھی میں ان بچوں کو وہاں ایک بات بتلا رہا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ان کی فتاوی رشیدیہ بہت مشہور ہے, چھپے ہیں پہلے. ابھی ایک نئی کتاب چھپی جس میں کئی ہزار فتاوی ہیں نئے, جو پہلے چھپے ہوئے نہیں ہیں. فتاوی رشیدیہ پہلے جو چھپی ہے اس کے علاوہ اور, اور یہ مولانا غالبا نام ہے ان کا نور الحسن راشد کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, بڑے محقق ہیں. تو انہوں نے بڑی محنت سے وہ, اب یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے چلے جانے کے 100-125 سال کے بعد یہ نئے فتاوی کہاں سے آ گئے؟ تو پتا چلا کہ ان کے پاس 50 فتاوی ہے, پتا چلا کہ ان کے پاس 100 فتاوی ہے. تو ادھر ادھر جو بکھرے پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے جمع کی, اور جمع کر کے کئی ہزار فتاوی پر مشتمل ایک نئی کتاب چھپی. تو دارالعلوم ندوۃ لکھنؤ میں ایک اونچے پائے کے مدرس حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب مدظلہم العالی, وہ ایک نسخہ میرے لیے لے کر کے آئے, اور مولانا احمد دیولوی صاحب نے بھی دارالعلوم جمبو سر سے اس کے کئی نسخے تقسیم کیے, ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک پہنچا نسخہ, مگر مولانا عتیق احمد بستوی صاحب لے کر کے آئے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت, میں نے کہا کہ عجیب ہے ان حضرات کے اخلاص کو دیکھیے. میں نے یہ تبصرہ کیا کہ عجیب ہے کہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا اخلاص کتنا ہوگا کہ وہ پرسنل فتاوی لوگوں کے پاس جو ہوں گے وہ نسل در نسل محفوظ ہوتے رہے, اللہ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. اور پھر ایک شخص کے دل میں یہ خیال ڈالا, یا ان کو پتا چلا کہ کسی کے پاس کچھ فتاوی ہے, انہوں نے یہ سارے جمع کر کے اتنے ہزار فتاوی چھپ گئے. تو مولانا عتیق احمد بستوی صاحب نے مجھے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ملفوظ سنایا کہ طبیعت پھڑک اٹھی. کہا کہ مولانا, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا کہ بہت سی وہ کشتیاں جو اخلاص کے بغیر ہوتی ہیں کنارے پر پہنچ کر ڈوب جاتی ہے, بہت سی وہ کشتیاں جو بغیر اخلاص والی ہوتی ہے وہ کنارے پہ پہنچ کر ڈوب جاتی ہیں, اور وہ کشتیاں جو اخلاص والی ہوتی ہیں ڈوب کر بھی کنارے لگتی ہیں. 100-125 سال تک یہ ڈوبی ہوئی کشتی تھی, یہ فتاوی وہ کنارے, یہ عمل ہی ہے نا, یہ اخلاص عمل ہی ہے. تو میرے بچے, علم کے ساتھ عمل ہو. آپ پارٹ ٹائم مدرسے میں, پارٹ ٹائم یعنی ڈے ٹائم مدرسے میں پڑھ رہی ہے, کچھ پارٹ ٹائم بھی ہوگا, گھر کا ماحول, باہر کا ماحول بورڈنگ کی طرح نہیں ہوتا, تو آپ اپنی حفاظت کریں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ پر محنت ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 24 کی 24 ایسی شائن ہو, شائن چمکے عورتوں کے اندر, اور عورتیں آپ کو دیکھ کر کے راہ ہدایت پر آئیں, ہماری یہ خواہش ہے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عمل دیکھیے, بڑھاپے میں آپ نے حجامہ کروائی, کپنگ. اب بڑھاپے میں خون نکلتا ہے تو کمزوری آ جاتی ہے, تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بیماری تو ہے نہیں آپ کو, یہ حجامہ رہنے دیجیے آپ,
بڑھاپے کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ بڑھاپا ہے آپ کا، ذوف آ جائے گا. تو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی حدیث نہیں حاصل کی ہے جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. صرف یہ حدیث ایک رہ گئی ہے کپنگ والی کہ حاصل تو کی ہے مگر عمل نہیں ہو سکا. اب احمد بوڑھا ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث پر عمل کیے ہوئے ہی بغیر ہی دنیا سے چلا جائے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا عمل دیکھیے کہ کشتی میں سوار ہو گئے، بڑی کشتی شپ، اس میں سوار ہو گئے اور لنگر اٹھا لیے گئے اور کشتی چل پڑی. اب کشتی چل رہی تھی، کشتی چل رہی تھی کہ کنارے پر جو خدا حافظ کہنے کے لیے اور لوگ بھی آئے تھے اپنے 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 رشتے داروں کو، ان میں سے ایک کو چھینک آ گئی. چھینک آ گئی تو چھینک آنے پر اس نے کہا کہ الحمدللہ، تو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ یرحمک اللہ ایسے ہی کہہ دیتے امام داؤد، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سامنے اگر کہتے کہ یرحمک اللہ، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اب کشتی تو چلی گئی اور وہ کنارے سے اتنی دور ہو گئی کہ الحمدللہ سنا مگر اب یرحمک اللہ سنا سکے اس پوزیشن میں ہی تھے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ. تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کشتی ایسے دور چلی جاتی تھی، کسی کو کچھ یاد آ جاتا تھا کہ میرا ٹھیلا رہ گیا ہے، تو پھر چھوٹی بوٹس ہوتی تھی، وہ کرائے پر لینی پڑتی تھی، ایک درہم میں ملتی تھی. تو وہ بوٹ میں بیٹھ کر کے کنارے پر آ کر اپنا پھر سامان لے کر جلدی سے جاتا تھا. تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ ہمیں کرائے پر بوٹ چاہیے، چھوٹی کشتی، اس میں بیٹھ گئے. بیٹھ گئے اور آ گئے کنارے پر، اور اس شخص کے سامنے جا کر کے کہا کہ بھائی یرحمک اللہ. عمل دیکھیے، یرحمک اللہ کہا اور پھر بیٹھ گئے اس بوٹ میں اور کشتی میں سوار ہو گئے. رات کو خواب دیکھا امام داؤد نے یا کسی اور نے کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح ابو داؤد الجنت بدرہم. امام ابو داؤد نے جنت کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لیا. تو آپ عمل کیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، کہتے ہیں کہ جس کو قرض دیتے تھے، جس کو قرض، اس شخص کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں رہتے تھے. اگر ہوتا تھا کسی سے کہ میں فلاں جگہ میں آپ کو ملوں گا، تو وہ سائے میں کھڑے نہیں رہتے تھے. دھوپ میں کوئی کہتا تھا کہ بھائی سائے میں آ جائیے، تو منع فرماتے تھے. پوچھنے پر فرماتے تھے کہ میں نے اسے قرض دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں، کہیں یہ بھی سود میں لے آ جائے. کہ سو پاؤں دے کر اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا. علم کے ساتھ عمل، ایسے تو بہت واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء کی نماز پڑھ لے اور پھر رات کو صبح صادق سے پہلے بالغ ہو، تو اسے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہے اس کے حق میں، اور بالغ ہونے کے بعد خطاب اس کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس پر عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اسے. یہ درس دے رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھا کہ امام محمد جو کبھی بھی کلاس میں غیر حاضر نہیں ہوتے، کبھی کلاس سے اٹھ کر نہیں جاتے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، اٹھ کر چلے گئے اور 15 منٹ کے بعد آ کر بیٹھ گئے دوبارہ. سبق سے فارغ ہوئے، 15 منٹ کا سبق گیا تھا ان کا، بلایا کہ محمد ادھر آؤ. کبھی درس سے اٹھتے نہیں تھے، کبھی جاتے نہیں تھے. اور وقت تو میں کافی لے رہا ہوں، مگر ضمناً میں بچیوں کو یہ بھی کہہ دوں کہ کلاس سے غیر حاضری مت کیجیے، وقت پر آئیے، وقت پر جائیے، غیر حاضری نہیں. اور جسم کو بھی یہاں رکھیے اور دل دماغ کو بھی یہاں رکھیے، پوری حاضری. کتنی حاضری ہونی چاہیے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں میں نے داخلہ لیا، تو داخلہ لینے سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال تک ایک سبق ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں نے غیر حاضری کی ہو، یا میں تاخیر سے پہنچا ہوں، یا جلدی نکلا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میری مسجد، میرے علاقے کی مسجد الگ تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کی مسجد الگ. تو کہتے ہیں کہ ایک فجر کی نماز ایسی نہیں گئی کہ جو میں نے ان کی مسجد میں نہ پڑھی ہو، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ کر کے اگر میں وہاں پہنچا تو شاید ایک آدھ جملہ چھوٹ جائے. عید کے دن بھی میں وہیں جاتا تھا، اور آگے والا واقعہ اور توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, درس چل رہا تھا میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پیچھے سے کسی نے آ کر کے کان میں مجھے کہا کہ ابو یوسف تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا ہے, بیٹا بیٹی, اور وہ خود جوان تھے. اس کا مطلب یہ کہ دو تین سال کا بچہ بچی جو بھی بچپن میں کتنا شوق لگا ہوگا. اب ایک شکل تو یہ تھی کہ اٹھ جاتے اور اٹھ کر کے تجہیز تکفین میں شریک ہو جاتے, تاخیر تو وہ لوگ کرتے نہیں تھے سنت طریقے کے مطابق. تو کہا کہ بیٹا جا کر کے کہو کہ تجہیز تکفین کر کے دفن کر دو, دفن کر دو, اس لیے کہ میں اس وقت سبق سے نہیں اٹھ سکتا, میرا علم چلا جائے گا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ بیٹا, کہاں گئے تھے 15-20 منٹ کے لیے, سبق تمہارا گیا؟ تو کہا کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کل رات میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا, میں عشاء کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں, پڑھی, رات کو احتلام ہوا, میں بالغ ہوا اور وہ صبح صادق سے پہلے تھا, مگر مجھے ایسا تھا کہ میں نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے, اب جب آپ سے پتا چلا کہ میرے ذمہ عشاء کی نماز کی قضا ہے تو میرا معمول یہ ہے کہ میں علم پر فوراً عمل کرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور اللہ پکڑ نہ کر دے, تو میں اس لیے گیا تھا. تو من عمل بما علم, حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جو اسے معلوم ہوا, علمہ اللہ ما لم یعلم, تو اللہ اسے وہ سکھاتا ہے جو اسے معلوم نہیں. اب اخیر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اغراض ہو گئی, یہ اغراض کہ ہمیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے, اور اس میں جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے, حرام سے, مکروہ تحریمی سے, مکروہ تنزیہ سے ہمیں بچنا ہے. اور اگر یہ سب کچھ کر لیں گے ہم کہ حدیث کو پڑھیں گے نمبر ایک ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں, نمبر دو عمل فہم قرآن اور عمل بالقرآن کی نیت سے, نمبر تین شان صحابیت پیدا کرنے کی نیت سے, نمبر چار محبوب کا کلام ہے اس لیے محبت سے پڑھ رہے ہیں, نمبر پانچ اپنی زندگی کو اخلاق نبوی سے آراستہ کرنے کے لیے, برے کاموں کو سیکھ کر ان سے بچنے کے لیے, اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ میں کرمانی فرماتے ہیں کہ کیا ملے گا, الفوز بسعادت الدارین, دنیا اور آخرت کی سعادت کی کامیابی نصیب ہوگی. یہ تین آداب جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں تھے, نمبر ایک عظمت, نمبر دو محبت, نمبر تین اخلاص کی تصحیح اور اخلاص کی تجدید, اور اخلاص میں پانچ غرضیں بیان کی گئی. آداب ظاہری, تو آداب ظاہری میں یہ کہ کلاس کی حاضری ہو, آداب ظاہری میں یہ کہ استاد کا ادب ہو, آداب ظاہری میں یہ کہ اپنے ساتھ پڑھنے والی بچیوں کا ادب ہو, آداب ظاہری میں یہ کہ باوضو ہو, آداب ظاہری میں یہ کہ جسم صاف ستھرا ہو, کپڑے صاف ستھرے ہوں, آداب ظاہری میں یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام آئے تو وہ تو محبت میں آگ لگا کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا. میرا اپنا معمول بھی میں عرض کروں کہ سند پڑھتے ہوئے جب صحابی کا نام آتا ہے تو معمول میرا ایک رضی اللہ عنہ و انہم, تو رضی اللہ عنہ اور و انہم سے مراد وہ جو پوری سند حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک ہر حدیث پر رضی اللہ عنہ و انہم. اور جب بچے پڑھتے ہیں بچے تو جہاں جہاں اور حدیث میں جہاں کہیں بھی آتا ہے تو ہم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہم, تو بچے پڑھتے ہیں اس وقت بھی میں وہ عبارت کو دیکھتے دیکھتے خود جہاں صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ زبان سے پڑھتا ہوں, اور اگر کسی جگہ پر صحابی کا نام پے در پہ آتا ہے کہ میرے لیے, اس لیے کہ وہ کبھی کبھی رضا کے بغیر ہی پڑھ جاتے ہیں میرے لیے مشکل ہوتا ہے, تو وہ اخیر میں جا کر کے جہاں پڑھتا ہے تو آمین کہہ دیتا ہوں رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ. اپنے اساتذہ اپنے اساتذہ حضرت بولو, مدظلہم العالی بولو, میرے استاد مکرم بولو, احترام کے ساتھ حضرت ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی, نہیں مسروق, امام مسروق رحمہ اللہ تعالی جب وہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ حدثتنی عائشہ تو نہیں کہتے تھے, حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ, حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق, صدیق کی بیٹی صدیقہ نے بیان کیا, اور وہ کون ہے؟ حبیبۃ حبیب اللہ, اللہ کے محبوب کی محبوبہ. عائشہ نہیں بولتے تھے. تو آج کل اس میں بھی کمی آ گئی, صاحب ہم نہیں بولتے, صاحب نہیں بولتے, مولانا بولتے ہیں کہ مولانا ابراہیم, نہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب, بار بار بولنا ہو تو مولانا ابراہیم صاحب, کم سے کم صاحب ہونا چاہیے. ایک مرتبہ مدظلہم العالی دامت برکاتہم, اس سے آپ کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ تو ہے وہ ہے ہی, آپ کے علوم میں برکت پیدا ہوگی. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ظاہری آداب ہیں جن کو میری ایک تقریر ہے, درسی تقریر جو چھپی ہے آداب حدیث کے نام سے, وہ میں انشاءاللہ 24 نسخے یہاں بھجوا دوں گا اور ایک ایک نسخہ آپ کو ملے گا, اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اس میں یہ شروع کی تمہیدی بات بھی آ گئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی شانہ آپ کو بہت برکت عطا فرماوے, اور آگے جہاں تک حدیث کے درس کا تعلق ہے اور ترجمۃ الباب کا تعلق ہے تو میں تو کم علم بھی نہیں, میں میرے پاس علم ہے ہی نہیں, تو حضرت مولانا علی صاحب دامت برکاتہم اور یہ آپ کے دوسرے جو اساتذہ ہیں مدظلہم العالی انشاءاللہ یہ اس پر تقریر کریں گے. میرے لیے تو یہ سعادت تھی کہ میں اس بابرکت افتتاح میں حاضر ہو جاتا, پھر اس مدرسے سے تعلق بھی ہے, آپ سب حضرات سے تعلق ہے, اور یہ بھی لالچ رہتی ہے کہ امید ہے کہ آپ بچیوں میں سے سبھی انشاءاللہ آگے جا کر حدیث کی خدمت کریں گی, اور اس سند میں اگر ہمارا بھی کہیں نام آ جاوے تو شاید ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے. تو میں نے پوری کی بخاری شریف, پوری کی پوری بخاری شریف دار العلوم بری میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور اس کا بہت اچھا حصہ تلاوت کرنے کی بھی مجھے سعادت نصیب ہوئی, اور آپ نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی, اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے وہ سند لامے میں بھی مذکور ہے, لامے کے مقدموں میں اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ ہر حدیث کے شروع میں آتی ہے. تو مجھے جن جن طرق سے بخاری شریف کی روایت کی اجازت ملی ہے وہ آپ مشکات شریف کی اور دور حدیث کی بچیوں کو اور جو اساتذہ استانی اور جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اجازت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماوے اور آپ سب کو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. اچھا بھی حدیث پڑھ لو. وبسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه من المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.